السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 121. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم شیطان کے دھوکے اور فریب کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ انسانوں کو بہکائے گا اور اس کی چالیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح وہ گناہوں کو خوبصورت دکھا کر انسان کے سامنے لے آتا ہے اور انسان پھر اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، شیطان کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 120 کی تلاوت نہیں کی تھی، صرف ترجمہ پڑھا تھا. تو تلاوت 120 کی دیکھ لیتے ہیں، لیکن تفسیر اس کے آگے سے ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے. یہاں پر جیسے اوپر ہم نے آیت میں پڑھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو آرزو اور تمنائیں دلاتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ شیطان کے حکم سے جانوروں کے کان کاٹتے ہیں تاکہ توہم پرستی میں مبتلا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں انسان کی خدمت کے لیے، اس کے علاوہ کچھ اور کام لے، وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. اور شیطان کے سارے فریب صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو نقصان میں ڈالے، کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا تھا. لہذا وہ انسان کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کی آخر وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کو میں کسی بھی طرح سے کوئی کفری جملہ کہلوا کر جنت سے محروم کر دوں. اب یہ ہم پر ڈپینڈ ہے کہ ہم شیطان کی بات مانیں یا اپنے رب کی بات مانیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے سارے وعدے سوائے تمناؤں اور آرزوؤں کے کچھ نہیں ہوتے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. وہ صرف تمنائیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تمناؤں کے بارے میں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اور یہاں پر بھی وَيُمَنِّيهِمْ، یعنی اس کے وعدے یا جو وعدے وہ دلاتا ہے سوائے فریب کے کچھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے وعدوں سے اور فریب سے محفوظ رکھے. اور ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ مہیسا جہنم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم ہوگا، جس سے نجات کی کوئی صورت وہ نہ پائیں، یعنی وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکیں گے، وہ ہٹ ہی نہیں سکیں گے. تو شیطان کا یہ دھوکہ دینا یا فریب میں مبتلا کرنا کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا، کر لو جو کرنا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور شیطان اس طرح سے بہکاتے کہ توحید تو ہے نا تمہارے اندر، تم کلمہ تو پڑھتے ہو، تم گناہ کر رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو گناہوں پر انسان کو اکساتا رہتا ہے اور گناہوں پر دلیر بنا دیتا ہے، اور بے جا آرزوئیں دلوں میں پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کی حرص اور لالچ یا لمبی لمبی امیدوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے انسان پھر بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی آرزوئیں اور خواہشیں آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ لمبی امیدوں میں جینے لگتا ہے، یا پھر خیالی امیجنیشنز جو ہوتے ہیں، اس کے خیالی پلاؤ جس کو ہم کہیں گے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. بہرحال آگے کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. ایکچولی اسی آیت سے ریلیٹڈ دونوں آیتیں تھیں، لیکن ہم لاسٹ ٹائم آیتیں نہیں پڑھ سکے تھے ٹائم ہونے کی وجہ سے، اس لیے آیتیں ابھی ہم نے تلاوت کر لیں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 122. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول و قرار میں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو شیطان کے وعدوں اور فریب سے اور دھوکے سے بچ جائیں گے۔ تو کیا چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں شیطان کے وعدوں، دھوکے اور فریب سے، یا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں؟ تو بات یہ نہیں کہ ہم صرف تمنا اور آرزوؤں پر جیتے رہیں، اصل چیز یہ بتائی گئی یہاں پر کہ عمل صالح جس کے پاس ہوگا تو عمل صالح ہی انسان کو بچا سکتا ہے شیطان کے وعدے اور اس کی جو آرزوئیں دلاتا ہے شیطان، تمنائیں پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر، یا برائی پر اکساتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہم اب کیا وہ چیز اپنائیں جس کی وجہ سے ہم اس کے وعدوں سے، دھوکے سے اور فریب سے بچ سکتے ہیں؟ تو وہ ہے دراصل ایمان، پھر عمل صالح۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انقریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ دیکھیں اپوزٹ بات آئی ہے، پہلے شیطان کے لیے کیا آیا تھا آیت نمبر 120 میں کہ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، کہ نہیں ہے شیطان کا وعدہ مگر یہ کہ وہ صرف ایک دھوکا ہے، یعنی اس کے سارے وعدے دھوکے اور فریب میں ہیں۔ یعنی وہ دنیا میں انسان کو لالچ اور فریب دیتا ہے کامیابی کا، لیکن ایکچولی وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا اور حق کون ہو سکتا ہے بھلا؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں ایمان اور عمل صالح، انہیں صرف ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر لوگ کچھ ایمان پر بھروسہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کہ شیطان بہکاتا ہے ان کو کہ اچھا ٹھیک ہے ایمان لا لیا نا تم نے، تمہارے اندر توحید ہے، تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، یا اللہ کے رسول کو مانتے ہو، بس کافی ہے، اب اس کے بعد جو چاہے گناہ کرو۔ کیونکہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، انہوں نے یہی کانسیپٹ دیا تھا لوگوں کو کہ اچھا کلمے کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ کوئی برائی بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی، جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تمہیں ہر چیز کی آزادی ہے، کتنے بھی گناہ کرو تمہارا ایمان تم کو بچا لے گا۔ تو نہیں، بلکہ یہاں کیا شرط ہے ساتھ میں؟ عمل صالح، عمل الصالحات۔ تو جو بھی عمل صالح کریں گے انقریب جلد ہی ان کو ہم داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، سندخلہم کا جو لفظ آیا ہے جلد کے معنی میں بھی اس میں آتے ہیں، جو مستقل قریب میں بات ہونے والی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ بس انقریب ہم داخل کر دیں گے ایسے لوگوں کو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے۔ اب عمل صالح کیا ہو سکتا ہے؟ اور یعنی پہلے تو ایمان ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، سب پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ پھر عمل الصالحات ہے، نیک کام کرتے رہیں، یعنی وہ اعمال، جب انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو ایکچولی ایک نیکی کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے امر عوامر ہیں انسان اس کو پوری طرح سے ادا کرتے چلا جاتا ہے، چاہے وہ فرض ہوں پھر یا مستحب ہوں۔ اور اس کا تعلق دراصل قلب سے ہوتا ہے ہمارے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سچا مانتے ہیں اور سچا جانتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ اعمال صالح کا کتنا اجر ملنے والا ہے، تو انسان پھر فرائض تو ادا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن پھر وہ مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے، پھر وہ مستحب کاموں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ نہیں اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس کا مجھے اجر تو ملے گا نا، ٹھیک ہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن کرنے پر اس کا اجر تو ہے۔ تو جب دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اعمال خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ جوارح سے ہو، یعنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر جاری رہتا ہے اور اعمال اس کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ کمی بیشی واقع ہو بھی جاتی ہے، یعنی جو مومن بندہ ہوتا ہے اگر اس کے ایمان میں یا عمل میں کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو جو نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں، جن کی نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، عمل صالح جن کا ہمیشہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال، یہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت ہے اس میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ سیرت دیکھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور صحابہ کی زندگی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے وعدے سچے, جو بھی وعدے کیے تھے اللہ سبحانہ نے سارے کے سارے سچ ثابت ہوئے الحمدللہ. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا مومنوں کو. تو ایسے باغوں میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا تصور تک کا گزر ہوا ہے. جنت میں مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, مشروبات ہوں گے, دلکش نظارے ہوں گے, حسین و جمیل بیویاں, خوبصورت محل, آراستہ کیے ہوئے بالا خانے یعنی فرنشڈ اپارٹمنٹ, پھل سے لدے ہوئے درخت, عجیب و غریب میوے, مسحور کن آوازیں اور بہت سی نعمتیں, دوستوں کی مجلسیں اور جنت کے باغات جہاں وہ اپنی پرانی یادوں کے تذکرے کر رہے ہوں گے, اور سب کچھ ہوگا. اور ان سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی, اس کی رضا حاصل ہوگی. روح کا اس کے قرب سے فیض یاب ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے بندے, آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا اور کانوں سے اس کے خطاب کو سننا, سبحان اللہ کتنی خوش قسمتی ہوگی وہ. یہ نعمت بندے کو ہر نعمت و مسرت بھلا دے گی, یعنی جنت میں جو جتنی نعمتیں ملے گی اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کا سننا یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی فرمائیں گے ڈائریکٹ سننا, اس کا قرب جنت کی دوسری نعمتوں کو بھلا دے گا. کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبات اور استقامت عطا نہ کی گئی ہو تو بندے خوشی سے اڑ جائیں اور فرحت و مسرت سے مر جائیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتنی شیریں ہوں گی یہ نعمت اور کتنے بلند مرتبہ ہوں گے وہ انعامات جو رب کریم ان کو عطا کرے گا, اور وہ بھلائی اور مسرت جو انہیں حاصل ہوگی کوئی شخص ان کا وصف بیان نہیں کر سکتا. ان تمام نعمتوں کا جو مکمل ہونا ہے یا ان کی تکمیل یہ ہے کہ وہ ان عالی شان منازل میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی آپ دیکھیں ہمیشہ جنتی کی خصوصیت کیا بتائی جاتی ہے, خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا, کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ فرمایا ہے, اس کا قول اور اس کی بات سچائی کے بلند ترین مرتبے پر پہنچی ہوئی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے, اس کی خبر سچی ہے, اس لیے اس کا کلام جس چیز پر دلالت کرتا ہے وہ بھی اس کے مطابق سچائی پر مبنی ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے, نعوذ باللہ اس طرح سے, تو یہ ان کی بات رد بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں, اور جو بھی صحیح احادیث ہیں وہ بھی اس بات پر دلیل ہیں. جو کچھ اللہ کے رسول نے بتائے تھے وہ سب کے سب صحیح ثابت ہوئے, جیسے کہ ہم نے کچھ لیسن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اکرم نے جو بھی خبریں دی تھیں کہ ایک عورت اکیلی سفر کرے گی, اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, تو آپ نے بھی جو خبریں بتائی تھیں وہ سب سچ ثابت ہیں, کیونکہ آپ کو بھی خبریں کہاں سے ملی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اور وحی کے ذریعے سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے. آگے دیکھیں آیت نمبر 123, لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آیت 124 ترجمہ, نہیں ہے مدار تمہاری خواہشات پر اور نہ خواہشات پر اہل کتاب کی, بلکہ جو کوئی عمل کرے گا برا بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے, اور نہیں پائے گا وہ سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اور جو کوئی عمل کرے گا نیک, مرد ہو یا عورت, جبکہ وہ مومن ہو, بس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں, اور نہ ظلم کیے جائیں گے وہ تل برابر بھی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے, نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر, جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا, اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائے گا. اور جو کوئی اچھے کام کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطیکہ کہ وہ ایمان لانے والا ہو, تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. نقیرہ کا لفظ آیا, وہ بھی قابل غور بات ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, اور اس کی خواہش نہیں ہوتی, اس کے دل کے اندر پہلے سے خیال نہیں ہوتا کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے, لیکن بغیر کسی کوشش کی اس سے وہ ہو جاتا ہے. ایسے گناہ اگر انسان کر لیتا ہے اور پھر اس پر وہ بعد میں ندامت کا شکار ہے یا شرمندہ ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ضرور معاف فرما دے گا. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر برے کام کریں, جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو پھر ایسے لوگوں کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تو جو کوئی کرے گا برا کام اس کو اتنا ہی ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. اور یہاں پر ایکچولی وعید ہے, یہ ایک طرح سے وارننگ ہے کفار کے لیے. اور جو مومن ہوں گے, مومن تو اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اگر دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی فرما سکتا ہے. تو شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن شرک معاف نہیں ہے. تو لہٰذا اوپر صالحات کی بات آئی تھی, تو صالحات جو کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے, وہ تو اپنا اچھا بدلہ پائیں گے. لیکن جو کوئی برے عمل کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ ویسے ہی دیا جائے گا. تو جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول تمام برائی پر شامل ہے, یعنی تمام برائی اس میں شامل ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا, چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ پر ہوتا ہے, جزا میں تھوڑی یا زیادہ دنیاوی اخروی ہر قسم کی جزا شامل ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے, جس طرح سے نیکیوں میں درجات ہیں, ہر ایک کا لیول نیکی کا برابر نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں, کچھ لوگ کم ہوتے ہیں. اسی طرح برائی میں بھی کچھ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑے سے کم برائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نجات کا معاملہ, تزکیہ یا جو بھی کچھ تم سوچتے ہو, جو عقیدہ تمہارا ہے, کیونکہ اہل کتاب کیا کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں, ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے, ہم کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ہم سے کوئی باس پورس نہیں ہوگی, ہم سیدھا جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب, یہ جو نجات کا معاملہ ہے تمہاری خواہشات پر مبنی نہیں ہے. امانی کا لفظ آیا یہاں پر, کہ ایسی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو عمل سے بے بہرا ہوں, عمل سے آ رہی ہوں, صرف محض دعویٰ ہو. ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہم تو خاندانی ہیں, لیکن عمل دیکھو تو بہت ہی پیچھے. اگر ان تمناؤں کا مقابلہ دوسری تمناؤں سے کیا جائے, یا صرف آرزوئیں ہی آرزوئیں ہوں, یا صرف خواہشات ہی خواہشات ہو, تو آپ دیکھیں خواہشات سے یا آرزوؤں سے جنت نہیں ملا کرتی. اگر خواہشات اور آرزوؤں سے جنت ملا کرتی تو پھر انسان کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو جھوٹی خواہشات, جھوٹی تمنائیں, آپ دیکھیں آج دنیا میں شیطان نے اس طرح سے فریب میں مبتلا کر دیا ہے انسان کو, اور اسپیشل مسلمانوں کو بھی, کہ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, ہم امت محمدیہ ہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, ہم تو رسول کا دامن تھام لیں گے. یعنی سستی نجات کا عقیدہ شیطان نے لوگوں کو اس طرح سے ترغیب دلائی ہے کہ تم بس یہ فلاں کے پاس چلے جاؤ, اس سے بخشوا لو. جیسے وہ کرسچنز میں عقیدہ ہے نا, کہ اپنے جاتے ہیں مذہبی پیشوا کے پاس اور لکھ کر دیتے ہیں خط, اس میں اپنے گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اور وہ ان کو ایک چیز پکڑا دیتے کہ ٹھیک ہے اب تمہاری نجات ہو گئی. تو ہمارے یہاں پر بھی ایسی ہو رہا ہے کہ وہ فلاں کا لکھا ہوا کچھ ہم اپنے قبر میں رکھوا لیں گے, یا فلاں ہماری سفارش کروا دیں گے. تو یہ چیز اصل میں شیطان کے پیروکار, یہ شیطان بہکاتا ہے انسان کو, اور انسان پھر گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے, اور اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ترغیب دی ہے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کہا ہے. کہ شیطان جن راہوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر دراصل یہ سستی نجات کا عقیدہ ہے. یعنی کم سے کم اعمال کرو اور چھوٹے موٹے اذکار کر لو, کچھ وظیفے پڑھ لو, تمہیں جنت مل جائے گی, تمہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس میں یہود و نصارہ سب سے آگے تھے, ان کو اس مغالطے نے اعمال سے بے بہرا کر دیا تھا کہ ہم تو چونکہ نبیوں کی اولاد, لہٰذا ہم کو کچھ بھی نہیں ہونے والا, ہمارے دل غلافوں میں بند ہے, یا بس ہم جو کرتے رہے کریں اور ہم سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور آج مسلمانوں نے بھی ایسے ہی بنا رکھے ہیں, قبروں پر جا کر اپنے آپ کو بخشوا لینا, فلاں پیر سے یا فلاں بزرگ سے اپنے آپ کو سفارش کروا لینا اپنے آپ کی, یا ایسے بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں یا عرس وغیرہ کہ وہاں سے گزرنے پر کہتے کہ سیدھا جنتی بن گئے آپ. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے, یہ سب درست نہیں ہے. نجات کی صحیح راہ بتائی گئی ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون و جزا اور سزا. یہ قانون اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو, جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہو. برے عمل کا بدلہ برا ہوگا, اور اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہوگا۔ جزا کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا مرد ہے تو ان کو بہت اچھا اعلیٰ درجہ دے دو اور عورت ہے تو اس کو کم تر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جزا اور سزا کے اعتبار سے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں پر ان خواتین کو سمجھ لینا چاہیے جو بہت ہائے واویلا مچاتے ہیں اور شور کرتے ہیں کہ ہائے اسلام میں عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے، یہ سیکنڈ نمبر کے شہری قرار دیا گیا ہے، یہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا اس کو کمتر قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کمتر تو خیر کہیں پر بھی قرار نہیں دیا گیا، جن لوگوں کی سوچ ہے وہ شیطانی کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہیں اور شیطان نے ان کو زبردستی بے راہ روی کی طرف راغب کر دیا ہے۔ وہ آزادی اور بے حیائی کو آزادی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو، یعنی قرآن اور اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہے ہیں، یہ بھی شیطان کے دھوکے اور فریب ہیں ان خواتین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کا درجہ بالکل برابر رکھا عبادت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ اگر کوئی عورت مرد پر سبقت لے جاتی ہے اس کے درجات بلند ہو گئے، اور حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جبریل امین کے ذریعے سے خوشخبری دی تھی کہ ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دی جائے جو موتیوں سے آراستہ ہوگا اور جس میں کوئی شور و غوغا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے خواتین کا درجہ اسلام میں، اتنا بلند مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتی ہیں، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو یہ سوچنا کہ مرد اور عورت میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی لحاظ سے جو ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت اس طرح بنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے پیدا ہوں اور ایک تربیت کا ماحول ہو اور پھر اس طرح سے نسل انسانی چلتی رہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہمیں خواتین بنایا، تو اس میں رونے اور شور کرنے اور شکایتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن تو بس ایسے سب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے اوپر وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سوچیے آپ، جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی میں باریک سا گڑھا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو لمبی سی لائن ہوتی ہے گڑھا، اس میں ایک جھلی سی ہوتی ہے، تو اتنے برابر بھی، تل برابر بھی، ذرا سا بھی مطلب ظلم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کہ اب یہاں پر اتنا کچھ بتا دیا گیا کھول کر، تصور کریں کہ جب اتنا کھل کر ہمارے سامنے آ گیا اور پھر اس کے باوجود بھی لوگ برائی کی طرف جائیں، اور سوچ یہ رکھیں کہ ہم فلاں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا لیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر ہمیں بتا دیا ہے کہ کن راہوں پر چل کر تمہیں جنت مل سکتی ہے اور کن اعمال کے ذریعے سے تم نجات پا سکتے ہو، اگر یہ بتانے کے باوجود بھی ہم نہ کریں تو افسوس کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جنت نہ ملی تو ہم نے کیا کیا۔ ہمارا رب تو منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بخشے، ہم بھی بہانے بہانے سے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور نیکی کی طرف راغب ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے تھے وہ رنج میں مبتلا ہوں گے، وہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، لیکن اب پچھتا کر کچھ ہو نہیں سکتا، لہٰذا آج فکر کریں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم نے کوئی برائی کی ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم واپس پلٹ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں منافق ہی اپنے بارے میں بے فکر رہتا ہے، مومن کبھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتا، منافق ہی آرزوں اور تمناؤں میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، مجھے تو بخش دیا جائے گا، جبکہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے فکری میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ فکر کھائی جاتی ہے، اس کے ذہن پر یہ فکر سوار رہتی کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوئے ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو مومن ہمیشہ نیک اعمال کی فکر میں رہتا ہے اور اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، میں اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر دوں، اور شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ تم سے تو بھلا کوئی غلطی ہوئی نہیں، تم تو بہت اچھے ہو، اور وہ اس طرح سے انسان کو مزید برائی پر پھر اکساتا رہتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی ایسے لوگوں کو پھر۔ تو غلطی اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غلطی کر کر اس پہ ڈٹے رہنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر نافرمانی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ اس آیت نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی تم یہ فکر مت کرو کہ ہم سے ہوگا نہیں ہوگا نیک عمل، بلکہ تم فکر کیا کرو کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق تم عمل کرتے جاؤ، اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں بدگمان رہتے تھے اور دوسرے کے بارے میں خوشگمان رہتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ سے لینینسی نہیں برتتے تھے کہ اچھا کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھ رہی ہوں نا، باقی چھوٹے موٹے کچھ ہو جاتی ہے غلطیاں تو کیا حرج ہے، نہیں، بلکہ ہم کو اپنے آپ کی فکر رکھنی چاہیے یا ہم کو مسلسل فکر رہنی چاہیے اپنی کہ مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ ایسا نہ کہ غلطیوں کے ساتھ ساتھ اگر نیکیاں بھی کرتے رہیں گے تو کہیں غلطیاں حاوی نہ ہو جائے نیکیوں پر. تو بہرحال جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ صرف آرزوں اور تمناؤں میں نہ جیا کریں، یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سستی نجات کے نسخے رکھے ہیں کہ اچھا ایک لاکھ مرتبہ یہ فلاں درود پڑھ لینا، ایک لاکھ مرتبہ فلاں ورد کر لینا، یا چالیس مرتبہ وہ وظیفہ کر لو، یا پھر فلاں پیر کا دامن تھام لینا، یا فلاں بزرگ سے سفارش کروا لینا، یا رسول اللہ کا دامن تھام لیں گے تو اس سے ہم کو جنت مل جائے گی، تو نہیں، یہ عرض اور تمنائیں ہیں اصل میں. جب تک نیک عمل نہیں کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، تو خود ساختہ سوچوں سے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ صرف انسان کے خیالی پلاؤ ہوتے ہیں جو اس کو عمل سے بے بہرا کر دیتے ہیں. جب تک عمل صالح نہیں ہوگا نجات نہیں ہو سکتی. پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی مساوات کا جو اسلام نے کانسیپٹ ہم کو دیا ہے کہ دیکھا جائے تو اجر کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، جزا اور سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں ایک ہیں. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے گا صالح، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو ہم سب کو جنت میں داخل کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہی تو اصل مساوات ہے. آج دنیا میں جو مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، تو وہاں تو عورت کی کیا مساوات ہے اگر دیکھا جائے تو؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور شیطان نے گمراہ کر دیا دراصل ایسے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی یا مساوات کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جو چاہے اس سے کام لیا جائے، بے حیائی کے سارے کام اس سے لیے جائے اور اس کو ریسپیکٹ کچھ نہ دی جائے. تو اسلام ایسی جھوٹی مساوات کے نعرے نہیں لگاتا. اسلام ایکچوئل مساوات دیتا ہے عورت اور مرد کو کہ دونوں اجر کے اعتبار سے برابر ہیں، اسی لیے سزا اور جزا کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہوں گے. اگر دونوں نے نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر اجر عطا فرمائے گا. اگر عورت نے زیادہ نیک کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا کرے گا. اور پھر ہمارے سامنے تمام مثالیں ہیں، خود حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے اپنے سے قریب جنت میں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہ گھر دکھا دیا گیا تھا جنت میں، اور خود خدیجہ رضی اللہ عنہا کو محل کی خوشخبری دے دی گئی تھی، موتیوں کے محل کی بشارت. اور رمیسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جنت کی سیر کرائی گئی، تو میں نے وہاں پر رمیسہ کا محل دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی ویسے محل ہوں گے جنت میں. اور یہ رمیسہ کون تھی؟ یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، جن کا نام جو مشہور تھی ام سلیم سے، لیکن ان کا نام رمیسہ تھا. تو خواتین کے لیے بھی جنت میں محل ہے، لیکن اس کے لیے پھر اعمال چاہیے، نیک اور صالح اعمال. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی برے عمل لے کر آئے گا اس کا بدلہ بھی برا ہوگا، جو کوئی اچھے عمل لے کر آئے گا اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برے عمل سے بچائے اور توبہ کی توفیق دے ہم سب کو. اور دیکھیں، نیکی کرتے کرتے بھی توبہ کرتے رہنا، یہی ایک مومن کی نشانی ہے. وہ کبھی اپنے نیک عمل پر غرور اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ اس کو فکر کھائے رہتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی دفعہ آتا ہے کہ اے زبان، تو نے مجھے بہت دفعہ لوگوں کے سامنے رسوا کیا ہے، یا یہ فلاں چیز نے تو میری کمر توڑ دی. یعنی وہ اتنے نیک عمل کر کے افضل البشر تھے اور بعد الانبیاء، اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع اور اطاعت کرتے رہے، لیکن ان کو یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ کیف حالی یا الہی لیس لی سوء عملی، کہ اے ابوبکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تیرے پاس برے اعمال کا توشہ زیادہ ہوگا اور اچھے اعمال نیک اعمال کم ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی. آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ اطاعت کرنے والے، لیکن ان کو پھر بھی فکر کھائی جاتی تھی کہ میرے پاس رسول اللہ کی اطاعت کم ہوگی. تو یہ ہوتا ہے ایک مومن بندہ، کہ اس کو ہمیشہ فکر سوار رہتی ہے اس کے ذہن پر کہ پتہ نہیں نیک عمل قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ نیک عمل جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ کافی ہوں گے نہیں ہوں گے، بلکہ مجھے اس سے زیادہ کرنے ہیں. تو یہ فکر اس کو ہمیشہ نیکی کی طرف ابھارتی رہتی ہے. اور اگر کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا بھی ہے کہ اچھا آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، تو اس وقت دل میں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل چاہتے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر پردہ ڈال رکھا ہے. اگر ہمارے اعمال لوگوں کو نظر آتے تو وہ کبھی اس طرح سے نہ کہتے، تو بہرحال کبھی بھی لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہوں، اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہمارے دھل جائیں گے، بلکہ توبہ اور استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ہم سے خطاؤں کے بارے میں دنیا ہی میں پوچھ ہو جاتی تو یقین جانے کہ آج کوئی انسان زندہ نہ رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رہتا ہے۔ لیکن ہم کو فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم چھوٹی سی بھی غلطی پر اپنے آپ سے نرمی نہ برتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش کرے کہ ہم آگے نیکیوں میں مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جس کے عمل نیک ہوں گے اور زیادہ تر نیکیوں پر مشتمل ہوں گے، ہاں کبھی کبھار اس سے غلطی ہوتی بھی ہو بھی سکتی ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کو برائیوں سے بچاتا رہے گا تو وہ خود دراصل اپنے دل میں ایک کسوٹی اپنے لیے مقرر کرے گا کہ اس کو پھر اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہوگی، اور جیسے اس سے کوئی غلطی ہوگی وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹائے گا۔ تو مومن جب کوئی غلطی کر لیتا ہے اس کو دل میں عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں آتا، اور پھر اس کا رب اس کے اوپر رحم فرماتا ہے، اس کا رب اس کے اوپر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور ایسا بندہ پھر معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ درجہ برابر کر لیتا ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ برے عمل جب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے تو ان کو ضرور توبہ نصیب بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ حمایتی ہے نہ کوئی مددگار، کیونکہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں ہمارے حمایتی ہیں، فلاں ہمارے مددگار ہیں، وہ ہماری سفارش کروا دیں گے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر سکتی ہے، تو اس کو ختم کر دیا گیا ایسے شخص کی سوچ کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہوگا، کوئی اس کے سوا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، اور یہ بھی تمام اعمال میں شامل ہیں، چاہے وہ ہماری زبان کی ہو، چاہے وہ ہمارے ہمارے جوارے سے ہو، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہو، چاہے کوئی بڑا عمل ہو، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، تو سب کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو عمل اس وقت قابل قبول ہے جب انسان مومن ہو، اور جیسے ایمان دراصل اسی کے معنی ہے کہ جیسے درخت ہوتا ہے، تو درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں اسی وقت وہ ہری بھری رہیں گی، ڈالیاں جب تک کہ اس کی جڑ مضبوط ہو، جڑ زمین سے جڑی ہو، لیکن اگر جڑ ہی کاٹ دی گئی ہو تو پھر شاخیں کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا ایمان دراصل عمل صالح کی بنیاد ہے، یا اس عمارت کی مانند ہے جیسے کہ جڑ ہو، یعنی جڑ پر یہ بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر رہتی ہے، یہ درخت کھڑا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے پہلے، اور ایمان بنیاد ہے دراصل، یہ ایک وہ قاعدہ ہے جس پر ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اس کو اچھی طرح ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہی ہونا چاہیے پہلے، اس کے بعد عمل صالح فائدہ دے گا۔ اگر صرف عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو تو کوئی ایمان پھر عمل فائدہ نہیں دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے اعمال خیر میں ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ وہ ان اعمال کا پورا پورا بدلہ بلکہ کئی گنا بڑھ کر اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہاں پر مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً